نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 236 آیت نمبر 1 سے 35 سورۃ الزخرف. لیسن نمبر 236 آیت نمبر 1 to 35 سورۃ الزخرف. چند باتیں سورت کے بارے میں. سورت زخرف ترتیب کے اعتبار سے 43 یعنی 43 نمبر کی سورت ہے. اس کا نام اسی سورت کے آیت نمبر 35 میں آتا ہے. زخرف کیا ہوتا ہے اس کو وہاں دیکھیں گے. ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ملمہ کو کہتے ہیں, جس کو ہماری زبان میں پلیٹنگ کرنا کہتے ہیں. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں 8ویں پارے کی شروع کی آیات میں, زخرف القولی غرورا, کہ زخرف علین کی باتیں ہوتی ہیں. سورۃ زخرف مکی سورت ہے. اس کی ایک آیت وس المن ارسلنا کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. روایت میں یہ تک آتا ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. سورت کا انداز بتاتا ہے کہ پچھلی سورتوں ہی کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. خاص طور پہ کچھ چیزیں جو اس سورت میں ہمیں دکھیں گی. سب سے پہلا پیغام جو اس سورت کا ہے کہ اگر محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے, نہ شکری سرکشی کی جائے, تو محسن اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے. یہ ہم اس صورت میں بنیادی طور پہ دیکھیں گے. پچھلی قوموں کے حالات کے ساتھ بھی, اور مکہ والوں کی خاص طور پہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کے سامنے آئیں, کہ اللہ نے کیسے پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو اس ہدایت سے دور کر دیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی تھی. دوسرا ایک بنیادی مضمون اس صورت کا کیا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو پھر اندھے بہرے بتوں کے سامنے کیوں بیٹھتے ہو, کیوں پوچھتے ہو ان کو, کیا یہ حماقت نہیں؟ یعنی آپ اس میں بت پرستی کے رد کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. تیسری چیز اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا بیان ملے گا, کہ خوشی سے کوئی کام کرتا ہے یا نہ خوشی سے کرتا ہے, اس میں فرق کیا ہے. تیسرا مضمون اس سورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگا ہوا الزام, کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, چنے ہوئے ہیں, تو آپ کے ساتھ پھر بڑے بڑے گروہ اور جتھے کیوں نہیں؟ اور مکہ کے دو بڑے لوگوں کی بات کہی جاتی تھی. وہ آیت بھی ہم اس سورت میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری کامیابیوں کو کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں بناتا. اور چوتھی چیز اس صورت میں عورت کے بارے میں مشرقین مکہ کے جو نظریات تھے اس کو بنیاد بناتے ہوئے, بظاہر دیکھنے میں عیب نظر آنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی اور وصف کے طور پہ بیان کیا. بہت ہی خوبصورت صورت ہے. نام بھی زخرف ہے, سجی سجائی صورت, اور اس کے مضامین بھی کچھ اسی قسم کے ہیں. مکہ کے لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کے خوبصورت بت بناتے, عورتوں والے چمکتے دمکتے کپڑے پہناتے, زیورات بناتے, پھر اس کے بعد ان کے آگے بیٹھ کر منتیں اور مرادیں مانگنے لگتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی صورت میں ٹچ کیا ہے کہ تمہیں عقل نہیں, اپنی عورتوں کو تو تم پاؤں کی جوتی کہتے ہو اور فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں بنا کے پوچھتے ہو. تو دیکھتے ہیں صورت کے اندر مضامین کو ساتھ ساتھ لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں, مسلسل سورات ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے. والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب مبین کی. واو قسمیہ ہے, اور مبین ابان یبین سے باب افعال میں اسم فاعل ہے, یعنی بیان کرنے والی. یہ لفظ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی, یعنی یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور واضح کرتی بھی ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں زندگی کے بہت سارے مسئلے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, اور کئی چیزوں کا حل جو ہمیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا, یہ کتاب جو ہے ہمیں اس کے اندر رہنمائی کرتی ہے. ایک اور چیز کتاب مبین کس رنگ میں ہے, کہ یہ کتاب حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے والوں کی ایک اپنی سوچ ہو جاتی ہے, وہ تعصبات سے نکل آتے ہیں, معاشرے کے رسم و رواج, خاندان, برادری کی جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی جو بات ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے بعد ملی وہ ہمیں کسی دوسرے نے نہیں بتائی. پھر اگلی اس کتاب کی خوبی, اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں، یعنی عربی زبان کا قرآن بنا کر پیش کیا گیا، کیونکہ یہ زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے. اس زبان کے اندر کلام نازل کرنا اس کی خوبی کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے کہ کتنی پیاری کتاب ہے کہ جو عرب لوگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. انگلش میں قرآن ہوتا تو عربوں کو چار دفعہ یہ چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہ اللہ تعالیٰ کو پڑتی کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہو تو کوئی اور لے آؤ. انہی کی زبان کا کلام، انہی کی ڈکشنری، انہی کے الفاظ، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ بنا سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، کیونکہ وہ بھی تو تم ہی میں سے تھے. تو ایسے لوگ جو ہیں اس کتاب کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. اترا کیوں ہے یا اتارا کیوں گیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو. دیکھو، یہ کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئی، عقل استعمال کرنے کے لیے آئی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو عقل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں. بے عقلی کے ساتھ اس کے پڑھنے کے مظاہرے آپ دیکھیں گے. کسی نے بات ذکر کی کہ کوئی فوت ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ درس رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سادے قرآن پڑھ رہے ہیں اور 8 قرآن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جنہوں نے پڑھے ہیں ٹھیک پڑھے ہوں گے؟ یہ نہیں پتا. میں کہتی ہوں باہر کو چھوڑ دے، صرف قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی محفل میں آ کے صرف تھوڑا تھوڑا قرآن لوگوں کا سنیں، پھر سوچیں کہ جب بھی کہیں مرنے والوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہی لوگ جاتے ہیں نا. ہماری سوسائٹی کے تو لوگ ہیں نا، ہمارے جیسے، جنہوں نے ہو سکتا ہے کبھی خواہ اور خواہ کے فرق کو نہیں دیکھا. کتنے پڑھے یہ چھوڑ دیجئے، یہ بتائیں کہ اتنوں کا ثواب جمع ہوا کہ اتنوں کا گناہ جمع ہو گیا. تو تعقلون، عقل سے اس کتاب کو عقل سے دیکھو. یہ تمہارے شعور کو، تمہارے انٹرلیکٹ کو ابھارتی ہے. اس کے مطلب کو سمجھو، اس پہ غور کرو. کہاں تھی یہ پہلے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ثبت ہے، اونچی شان والا حکمت سے لبریز ہے. یہاں ام الکتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے. قرآن پاک کی عظمت اور اس کے شرف کا بیان ہے. ملأ الاعلیٰ میں جو اس کو حاصل ہے، زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے اتارا. فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح کی بات کر کے پیش کیا گیا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل فارم میں رکھا تھا وہ لوہے محفوظ میں رکھا تھا. پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ اصل میں لوہے محفوظ میں ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ کاپی ہے. فوٹو کاپیز جیسے ہوتی ہے نا، ایک اوریجنل نسخہ ہوتا ہے، کوئی مسودہ ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کاپیز چھپتی جاتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، پھر اور چھپوا لی جاتی ہیں، لیکن اصل نسخے کو نہیں چھیڑا جاتا. کیونکہ وہ کرائیٹیرین ہوتا ہے اس بات کا کہ بعد میں اگر کسی نے اس کتاب میں سے کچھ کم کیا یا کچھ زیادہ کیا تو اس کو وہ لے سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے نہ صرف اس دنیا پہ ایک دوسرے کے نسخوں کو ملا کر دیکھنا کہ یہ صحیح ہے، بالکل اس کے مطابق ہے، اس کے انتظامات موجود ہیں، بلکہ آسمان پہ بھی موجود ہیں. کوئی اس دنیا کے سارے قرآنوں کو جمع کر کے لے جائے اور لوہے محفوظ میں موجود نسخے کو دیکھ لے، پھر پوچھ لے کہ بتاؤ کہ یہ وہی ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اوریجنل کاپی ہی کے جیسا ہے. یہ ہے اس کتاب کا علیٌ حکیم ہونا. کتنی اونچی شان ہے اس کتاب کی، کتنی حکمت ہے اس کتاب کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اس کتاب کو بھیجا، کتنے پیار سے اس کو بنایا. لوگ جتنی مرضی اس کی مختلف باتیں پیش کریں، لیکن اصل کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ خوبصورت طریقے سے تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کی رینج میں نہیں دیتے. مثلاً آپ کے پاس گھر میں کوئی بڑی قیمتی چیز ہو، آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے. الماریوں میں رکھیں گے، لاکرز میں رکھیں گے. کچھ چیزیں صرف ڈاکیومنٹس کی صورت میں دور دور رکھی جاتی ہیں، ہاتھوں میں بھی نہ پڑی رہے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹ ہی کیا ہوا جو سب کے ہاتھوں میں آ گیا؟ وہ سیکریسی کیا ہوئی کہ جس کو آپ نے سب کے بیچ میں کھول دیا؟ لہٰذا اس کتاب کا بھی اگر صرف ہولینس دیکھی جاتی، غور سے سننے کی بات ہے، اگر یہ کتاب صرف سیکرٹ ہوتا، ہولی ہوتی یہ کتاب، تو اللہ بندوں کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ دور آسمان پہ اس کی آیتیں لکھی ہوئی دکھتی اور ہم پڑھ کے چومتے رہتے اور اس کی برکتوں میں چلتے رہتے۔ اللہ نے بچے بچے کے ہاتھ میں یہ کتاب رکھی، چھوٹی چھوٹی زبانیں اس کتاب کو پڑھتی ہیں، اس کے باوجود یہ کتاب نہیں بدلی۔ ہے نا اس کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے لاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کا ہم نے اس کتاب کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اصل میں پروپیگنڈے بہت تھے۔ اس کتاب کے کھلتے ہی چاروں طرف لوگ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو حالات تھے اسی پہ یہ آیتیں نازل ہوئی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے سے بھلا اس کتاب کو کم اہمیت دیں گے؟ نہیں۔ اَفَنَدْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اتنا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ اس کے مختلف معنی ہم سمجھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی کیا ملتا ہے کہ جو کہ تم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، انہی پر اصرار کرتے ہو، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ ایک یہ معنی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سن کے نہیں لیتا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب تم نہیں مانتے تو کیا میں تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دوں؟ تم نہیں یہ کام کرتے تو میں تمہیں کہنا چھوڑ دوں؟ تم نماز نہیں پڑھتے تو بھلا میں تمہیں نماز پڑھنا اسے روک دوں؟ یہ ایک معنی ہے۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا ندریب انکم، دربا کا لفظ پیچھے بھی ہم نے دیکھا، دربا خالی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب، ضرب کلیم اردو میں بھی آتا ہے۔ دوربا کے بعد فی آ جائے، دوربا فی وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو دوربا کے بعد فی آئے تو سفر کرنے کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان پاؤں مارتا ہے زمین کے اوپر۔ اور جب دوربا کے بعد ان آ جائے جیسے کہ یہاں ہے اَفَنَدْرِبُ عَن، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ کیا ہم تمہاری اس بات پہ کہ تمہیں یہ کتاب اچھی نہیں لگتی، تمہاری خواہشات پہ رکاوٹ ڈالتی ہے، تمہارے خود ساختہ عقیدوں کو یہ پروموٹ نہیں کرتی، تو کیا ہم یہ باتیں اب کرنا چھوڑ دیں؟ تمہاری مخالفت کے ڈر میں ہم یہ چھوڑ دیں؟ یہ ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے، یعنی دربا ان سے مراد پھر وہاں ہوگا درگزر، یعنی تم جو مرضی کرتے رہو ہم تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ آج بہت سارے لوگ یہی دین پیش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہو، دیکھنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے اور سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو پھر ایک آیت بڑی تھی قرآن میں کہ لوگوں جو مرضی کرو، عیش کر لو، موج کرو، مرتے جنت مل جائے گی۔ 6666 آیتوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ کیا تم سمجھتے تم موجیں کرو، تم مستیاں کرو، تم خواہشات پوری کرو اور ہم تم سے صرف درگزر ہی کرتے رہیں؟ ہمارا کوئی کام انتقام لینا اور تم سے تمہارے معاملات کی پوچھ گچھ کرنا نہیں ہے۔ تیسرا ایک معنی، یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں، کسی چیز کا تمہیں حکم نہ دیں نہ منع کریں، یعنی بغیر کوئی حکم دیے یا کسی چیز سے روکے ہی ہلاک کر دیں۔ ہماری تو یہ عادت نہیں ہے کہ کرنے کو کہیں کچھ نہ اور نہ کرنے پہ پھر پکڑ لیں تم کو، ہم ایسا نہیں کرتے۔ چوتھا اس کا معنی کیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، تو کیا اب اس ڈر سے ہم قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں، انزال قرآن کا چھوڑ دیں؟ یہ سارے معنی آپ دیکھیں تو اس ایک جملے کے مطابق بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ مبلغ کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سرکشیوں میں، نافرمانیوں میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات بتانے والے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، تو اس کو مایوس ہو کر کوئی فتویٰ دے کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ مثلا استاد ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاگرد کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی یا ان کے اندر کوئی سدھار نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر وہ یہ نہ کہہ دے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اب میں نہیں تم کو پڑھاتا۔ نہیں، پیوستہ رکھ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ جو درخت جڑوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہرے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی پریشر میں نہیں آتے۔ یہاں سے آپ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ نتائج اورینٹیڈ نہیں ہوتے. نبی اگر صرف نتیجوں کو دیکھ رہے ہوتے نا تو 950 سال چھوڑ دیجئے, 950 سال بھی تبلیغ نہ کرتے, جا چکے ہوتے. نتائج کو نہیں دیکھتے تھے نبی, وہ فرض کو دیکھتے تھے. دیکھیے کہ ایک پوسٹ مین ہے نا, اس کا کام کیا ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنی ہے پوسٹ, ہر ایک کے گھر کے پوسٹ باکس میں ڈال جائے گا, اس کے بعد کوئی لے کوئی کھولے, وہیں پڑا رہے 2 مہینے تک اس کی بلا سے, وہ کام کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں الا یہ کہ وہ خط واپس پلٹنے آ جائیں, کچھ ہو جائیں تو ایکشن لیا جائے گا. تو حق بات کہنے والے کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا سٹائل من چاہا کر چکے ہوتے ہیں, انجوائمنٹ کو لائف سٹائل کرنے والے لوگ, رسولوں کی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں, خوف آتا ہے ان کو. تو ایسے لوگوں کی کہانیاں بگلی 2-3 آیات میں ہیں. وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں کئی نبی پہلے لوگوں میں بھی. یعنی اے نبی آپ غم نہ کریں, آپ کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں نامعقول قسم کا رویہ, یہ سراسر غیر انسانی رویہ جو ہے ان کا, یہ کوئی نرالی بات نہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ اسی قسم کا برتاؤ کیا تھا, اور یہاں کم جو ہے سوال نہیں ہے, یعنی آپ کہہ سکتے کہ استفہامیہ نہیں خبریہ ہے, خبر دی جا رہی ہے. یعنی ہاؤ مینی ٹائمز اٹ ہیپنڈ, کئی بار ایسا ہوا. کیا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جب کبھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو یہ کفار اس کا مذاق اڑاتے. یعنی نبیوں کا استہزاء یا ایمان والوں کا دین والوں کا مذاق اڑانا, یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی خواہشوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنے کام کرنے میں. جب کوئی نبی سچی بات پیش کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ سٹائل نہیں چلے گا, وہ مذاق اڑاتے ہیں. کل بھی مذاق اڑاتے تھے, آج بھی اڑاتے ہیں. کل چونکہ دور تھا سیدھا سادہ تو سیدھے سادھے طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا, آج ذرا دور ہو گیا فیشنیبل. آج نبیوں کا مذاق کیسے, نبیوں کے کارٹون بنتے ہیں, نبیوں پہ فلمیں بنتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور پہ دین کی طرف آنے والے ماں باپ کو پیش آتا ہے, اور وہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ بچے ہم ان کو فلمیں دیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں, کارٹون دیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں, کیا کریں. کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں, ان کے لیے اسلامک ویڈیوز لے لیں, اسلامک آڈیوز لے لیں. اب وہ ہوتا ہے کہ وہ جب ویڈیو کے عادی ہیں, کیونکہ بچوں کو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی عادت ہے, وہ ویڈیو لے جاتے ہیں. ویڈیو ہے اسلام کی, کسی نے بنائی نبیوں کے نام پہ, موسیٰ کے نام پہ, اب جا کے وہ فلمیں بچے دیکھتے ہیں. ہوتا کیا, آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسی ویڈیوز عام کی گئی ہیں اس وقت. یہاں میں نے اتنا یہ چیزیں نہیں دیکھی, لیکن امریکہ میں تو پانی کی طرح یہ چیزیں باہر بکتی بھی ہیں اور لوگ لیتے دیتے بھی ہیں. حضرت موسیٰ کے نام پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, بظاہر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس سے بچوں کو نبیوں کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں, لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکنیز پہنے ہوئے دکھایا گیا, فراک پہنے ہوئے دکھایا گیا, اور کارٹون کی شکل میں دکھایا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذرا موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک طرف کریں, کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے کارٹون بنا کے ان کی فلم آپ کے بچوں کو دکھائی جائے, آپ کے دادا کا کارٹون, آپ کے سسر کا کارٹون بنایا جائے؟ کیا نبیوں کی ہولینس باقی رہے گی جب آپ ان کو ناچتے پھدکتے, اور ہر فلم میں رومانس بھی ہوتا ہے, یہ کارٹونوں کی حد تک ہوتا ہے, کیا کارٹون دیکھ کر نبیوں سے بچوں کو محبت ہوگی, یا وہ ان کو بھی ایک ہیرو بنا لیں گے, آئیڈل بنا لیں گے؟ یاد رکھیے فلمیں دیکھنے سے لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوتے. فلمیں دیکھ کر اگر دین آتا ہو نا تو سب سے پہلے وہ لوگ دین پہ آ جائیں جن لوگوں کو کردار دیے جاتے ہیں, ان کے گندے کردار. آپ دیکھیے کہ جو اداکار ہوتے ہیں, ایون کچھ فلمیں اچھے موضوعات پہ بنی, مثلا ایک میسج فلم ہے جو اسلام کی ہسٹری پہ بنی. میں اپنی دل کی بات کر رہی ہوں, میں کسی کا فتویٰ نہیں دے رہی, نہ آپ کو کہہ رہی ہوں حرام ہے یا حلال ہے, یہ کوئی فتویٰ سینٹر نہیں ہے. ہم تو صرف وہ بات کرتے ہیں جو دل لگی کی بات ہے, کہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے میوزک عادی کر دیتے ہیں دین کے نام پہ, تو آپ بتائیں آپ ان کو کس میوزک سے روکیں گے؟ آپ ایسی فلمیں دکھاتے ہیں کارٹونز میں جس میں پکچرائز کیے گئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اور کیا آپ سے مانگیں گے؟ وہ کہیں گے بچپن میں امی ابو ہمیں مذہبی گانے سناتے تھے, مذہبی فلمیں دکھاتے تھے, بڑے ہو کے ہم یہ کر رہے ہیں. ایک حد تک صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, کبھی کبھی آٹے میں نمک کے برابر آپ اس طرح کی چیزیں نشید ہوتے ہیں جس میں म्यूज़िक नहीं है, कोई लफ्ज़ बुरे नहीं हैं, बच्चों का टेस्ट रिदम्स राइम्स की तरह उनको सुनाना चाहिए, कोई बात नहीं है। आप इस्लामिक नज़में सॉन्ग सुनवा सकते हैं, लेकिन इसको आदत ना बनाएं कि बच्चे कुरान छोड़ के वो सुनाने लगें। टेस्ट छोटे बच्चों का बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको डिवेलप करें। मैं इसको कैसे समझूँ, बहुत छोटा बच्चा ना जिसको अक्ल नहीं, बस 1-2 साल का बच्चा बच्ची है, आप उसको मुतासर करने के लिए कोई पोएम चला देते हैं, कोई हम्टी डम्टी जैसे चलाते थे, कोई बात नहीं। थोड़ा बच्चे का शोर बढ़े ना 3-4 साल, फिर उसको समझ आए बेटा वो कुरान सुनते हैं, चलो आज ये सुनते हैं, फिर एक कारी की आवाज़ का, फिर थोड़ा दूसरा, फिर हल्का हल्का ले के उसका टेस्ट डेवलप करें। 7-8 साल का बच्चा कुरान को यूं सुने जैसे कोई गानों को सुनता है, ये तो है बेहतर। लेकिन अगर आप 10-12 साल के बच्चों को भी ऐसे किरदारों के सामने बिठाएं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये तो खुद ही उनको आदत डालने वाली है कि ये तो फिर हम भी कर सकते हैं। आप देखिए कि जो भी लोग किरदार बनते हैं, अक्सर नॉन मुस्लिम ही ये फिल्में बनाते हैं, तो इतने गंदे किरदार जिनकी ज़िंदगी में कितने स्कैंडल्स हैं, क्या वो नबी का रूप धार सकते हैं? नबी का जिस्म चाहे वो उनका नहीं, लेकिन क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? फिर जो खुद उस किरदार को पिक्चराइज कर रहे होते हैं, बस फिल्में ऐसी हैं उनमें लोगों को नमाजें पढ़ते, अजानें देते, वजू करते दिखाया गया है, फिर वो क्यों नहीं मुसलमान हुए? तो नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी कोई नबी आता है तो वो लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या मामला करते हैं? फहलकना अशद्द मिनहुम बतशन, बस हमने हलाक कर दिया इनको जो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। वह मदा मसलुल अव्वलीन, और गुजर चुका है हाल पहले लोगों का, नाफरमान कौमों का जो इबरतनाक हशर हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इसको बयान किया कि जाओ सुन लो, जाओ पढ़ लो, कोई नई बात नहीं थी। खुलासा क्या है आयत नंबर 1 से 8 का? कि किसी के मजाक उड़ाने का ये नतीजा हरगिज़ नहीं निकला कि अल्लाह मजाक उड़ाने वालों के डर से वही का सिलसिला बंद कर दे। चंद लोगों की हमाकत की वजह से हिदायत का सिलसिला अल्लाह नहीं रोकता। चंद लोग बदतमीज़ी करें और बाकी लोग भी उसकी वजह से उस नेमत से महरूम हो जाए, अल्लाह की ज़ात ऐसा नहीं करती। और यही एक बेहतरीन असूल भी है कि हिदायत का सिलसिला जारी रखें। किसी में आप कुफर देखें, शिर्क देखें, करते रहें, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला खुद ब खुद उनको समझ देगा और उनको बात पता चल जाएगी। और ये मक्का वाले जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ों को भी पकड़ के रख दिया। अल्लाह ताला कहते हैं अशद्द मिनहुम बतशन, उनकी पकड़ बड़ी सख्त थी। ये जो बतशन है ना, पकड़, थ्रेटनिंग, समझे कि जिनके टॉर्चर्स बड़े मशहूर थे, हम सूरत मोमिन आयत 82 में भी पढ़ चुके, कानु अक्सर मिनहुम व अशद्द कुव्वा, वो तादाद में भी उनसे ज़्यादा थे और कुव्वत में भी ज़्यादा शदीद थे। इसके बाद तौहीद के कुछ दलाइल हैं, और ये वही दलाइल हैं जो दिल की ज़मीन पर अल्लाह ताला की मोहब्बत का पौधा लगाते हैं, अगर इनको तवज्जो से सुना जाए, शऊर के साथ सुना जाए। कुछ आयतें होती हैं जो दिमाग पे जाती हैं, कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो दिल पे ली जाती हैं, और ये आयतें दिल पर लेने वाली हैं। वला इंसाल तहुम मन खलक समावाती वल अर्द, और अगर आप इनसे पूछें किसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, इनसे भी पूछें और आज हम अपने आप से भी पूछें, लयकूलुन्ना खलकहुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, तो वो ज़रूर कहेंगे कि इनको पैदा किया है बहुत बड़े ज़बरदस्त सब कुछ जानने वाले ने। ये किस चीज़ का इकरार है? तौहीद रबूबियत का, कि ये रब जो है इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है, वही ये सब कुछ करते हैं। और ये बात सूरत कसस के शुरू में, 20वें पारे के शुरू में हमने कई बार बड़ी, अमन खलक समावाती वल अर्द, अल्लाह सुभाना ताला कहते हैं कि फिर इनसे पूछो कि ये बताओ किसने ये सब कुछ किया, किसके साथ ये मामला हुआ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदा, वो ज़ात जिसने बनाया ज़मीन को गहवारा, व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलल लअल्लकुम तहतदून, और बना दिए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओ। इतनी बड़ी ज़ात, उसकी शान किबरियाई, तुम उसके रास्ते को रोकना चाहते हो? तुम इस्लाम की वो शम्मा गुल करने पे हो जिसको अल्लाह ने अपने पैगंबर के ज़रिए से जलाया? तुम उस पैगंबर इस्लाम के खून के प्यासे हो गए हो जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा? तुम कैसी बातें करते हो? इतने बड़े रब के सामने तुम कर सकते हो ये काम? अपने तो लात मनात उज्जा से तुम इतना डरते हो, हुबल की जय कहते हुए तुम्हारी ज़ुबानें नहीं थकती, تم بتاؤ کہ اتنا جس رب سے لیتے ہو اگر تم سے اس کے حقوق مانگ لیے گئے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس نے زمین کو تمہارے لیے گود نہیں بنا رکھا؟ کس طرح ماں کی طرح یہ زمین تمہیں اپنے اوپر لیے پھرتی ہے اور تم اس پہ دن دناتے پھرتے ہو اور کوئی بھی تمہیں اس سے ہٹا نہیں سکتا؟ ایسی زمین، ایسا بچھونا جس میں اقرار ہے، تم چلتے بھی ہو، کھڑے بھی ہوتے ہو، بیٹھتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، ہلتے ہی نہیں۔ ٹرین میں صرف آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کھڑے ہوں گے تو ایک دم گرنے لگیں گے، بیٹھتے ہیں تو مسلسل ہلتے ہیں، لیٹ بھی جائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ سیٹ سے ہی نہ گر جائیں۔ یہ زمین تو اس سے کئی گنا تیز چل رہی ہے، ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟ لیکن یہ زمین اگر اس طرح ہچکولے کھائے، آپ دیکھیں کہ پھر گناہ کی لذت آ گئی، باقی تو پھر ہوگا۔ جھٹکے پڑے تو نشہ سارا ہرن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس زمین کو بالکل ساؤنڈ پروف کیا۔ آپ کبھی رائڈس پہ بیٹھے تو وہ گھومتی ہیں تو اس میں سے اتنی گھرگراہٹ کی آوازیں آتی ہیں کہ بندے کو خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ کیا تھوڑی سی سپیڈ ہوتی ہے۔ تو یہ زمین گھوم بھی رہی، یہ ہل بھی رہی، لیکن اس کے باوجود کتنی خاموشی ہے۔ پھر اس میں تمہارے لیے راستے سبولن ڈال دیے، سبیل کی جمع، کہ تم ان سارے راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھو۔ یہ کون سے راستے ہیں؟ اگر اس کا ظاہری معنی دیکھیں تو وہی راستے جو زمین میں ہمیں دکھتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یا سمندروں کے، دریاؤں کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو شعور کے راستے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جو تمہیں ہدایت کی راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کی ذات نے کتنے پیارے انداز سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق۔ کیسے اندازے کے تک؟ سارا اکٹھا ہی نہیں پھینک دیا، تمہارے سروں پہ پڑتا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ پانی کو کیسے نازل کرتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فانشرنا به بلدۃ میتا، بس ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا قبروں سے۔ یہاں اب دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کائنات میں اپنے اتنے شاہکار پیدا کر دیے، تم اس کو مانو۔ تم خالق کو تو مانتے ہو، رب کو بھی مانتے ہو، تو ہادی کو بھی مانو۔ دیکھیے، لوگوں کو ہدایت دینے والا خدا نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کھیل کھلونوں والا خدا چاہیے ہوتا ہے جو ان کو مختلف معجزے دکھائے، اچھل کود کر کے دکھائے، جس کی دنیا میں یہ کودتے پھلانگتے رہیں۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ان کو کہا جائے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اب وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو بنایا، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پہ یہ زمین گھوم رہی ہے، 6666 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اس طرح گھومتی ہے جس کے پیٹ میں آگ بھری پڑی ہے، جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، آتش فشاؤں کی شکل میں لو پھٹتے ہیں تو بستیوں کی بستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو کیا ہدایت نہیں پاتے؟ چلو، زمینی ہدایت نہیں ملی تو آسمانی ہدایت کو دیکھ لو کہ یہ بارش کہاں سے ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے، بارش کی بات ہوئی، ایک طور ایسا تھا کہ لوگ بارش کو بھی دیوتا کے طور پر پوچھتے تھے۔ آج بھی افریقہ کے کچھ علاقوں میں رین ڈانس ہوتا ہے، اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے بتوں اور خداؤں کو خوش کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں، بڑے بڑے چوغے پہن کے، کہ اگر بارش کا دیوتا ہم سے خوش ہو گیا تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ کل تک لوگ مظاہر قدرت کو پوچھتے تھے، آج لوگ سائنس کو پوچھنے لگ گئے۔ بارش کا عمل تھوڑا سا اگر ہم اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارش کو ہمارے لیے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے، نقصان کی چیز نہیں ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ زمین سے پانی جاتا ہے، سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے، پہنچ گیا اوپر۔ آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر پڑھا کریں، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا آتا ہے نا، تو مائنس کے بھی ہنڈریڈس میں ہوتا ہے، یعنی اتنا اوپر ہے۔ ہمیں پتہ ہے، اور ہم بادلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پانی کتنے پہ بھی جم جاتا ہے؟ مائنس پہ ہوتا ہے نا، زیرو، مائنس زیرو سے اوپر پلٹتا ہے تو پانی جم جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بارش کے پانی کا اتنا اوپر جانا اس کو جمع کیوں نہیں دیتا؟ یعنی -40°C تک بھی بارش کا پانی اوپر ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جمتا نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ؟ ایک ایک قطرے کی صورت میں کیسے برستا ہے؟ چلے پانی سارا تھا اکٹھا کیوں نہیں گرتا؟ اور گریویٹی کی تو اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ اگر راستے میں ایئر فرکشن نہ ہو تو جتنی تیزی سے پانی نیچے آئے ہمارے گھروں کی چھتوں کو بلٹ کی طرح پڑ کے سوراخ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں نا، ہر قطرے کے ارد گرد نمک کے ذرے ہوتے ہیں۔ جب سمندروں میں سے پانی جاتا ہے نا تو ساتھ نمک بھی ہوتا ہے۔ جب اوپر جاتا ہے تو ہر پانی کا جو قطرہ ہے اس کے ارد گرد نمک کے ذرے جو نا وہ ایک سرکل بنا دیتے ہیں، اور جب وہ نیچے آتے ہیں نا اسی وجہ سے وہ جمتے نہیں۔ پھر جب وہ قطرے نیچے آ رہے ہیں نا تو راستے میں فرکشن ہے، ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ کہیں چھلنیاں ہمیں نہیں دکھتی، اس میں چھن 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 کے پانی آتا ہے۔ ہم ایک کھڑکی سے بالٹی بھر کے نیچے پانی کی پھینکے تو جو بھی نیچے کھڑا ہوگا ساری بالٹی اس کے اوپر اکٹھی گرے گی۔ کیسے آسمان سے چھن چھن کے آتے ہیں، کبھی سوچا؟ اتنا رحیم رب ہے جو بارش تم پہ تھوڑی تھوڑی نازل کرتا ہے بھی قدرن، تو کیا وہ تم پہ احکامات بوجھل ڈالے گا، مشکل احکامات دے گا کہ تم اس کے نیچے ہی دب کے مر جاؤ گے؟ تم کہتے ہو شریعت آ گئی، تمہارا دم گھٹ جائے گا، ہم مر کے رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ رہے گا نہیں۔ کہا نہیں، تم اس رب کی قدر نہیں کر چکے۔ میں سوچتی ہوں کہ ناروے میں رہنے والوں کو اگر رب نہیں نظر آتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو تو بالکل ہی نہ آئے۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئے کام، کچھ ایک کبھی دوسرے رینوویشنز، ہم تو ذرا موونگ کر لیں ہماری چیزیں ہی نہیں ملتی۔ اللہ کا نظام دیکھیں اور ہم اپنے نظام دیکھیں، کیسے ہمیں خیر ملے، کیسے ہم اپنی زندگی میں آئیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم نوٹس لیتے ہیں نا، اس کو بھی اس طرح لیا کریں کہ عین وقت پہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں۔ وہ دفتر یا وہ جگہ جس میں ہو سب کچھ وقت پہ ملے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ ہے کباڑیے کی اور اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن وقت پہ نہیں ملتی۔ بعض خواتین کے گھر اتنے ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، مرچ مسالے نہیں ملتے، پڑے ہوتے ہیں اندر اور لے آتی ہیں، پینٹریاں بھری ہوئی ہیں چیزوں کی، وقت پہ نہیں ملی، کیا فائدہ؟ بڑے کہتے تھے نماز پڑھیں تو وقت پہ، وقت گزر جائے تو وہ بس ایسی ہے کہ آپ نے ٹکرے مار لی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فطرت سے سبق لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دکھے گا۔ کوئی بے قاعدگی نہیں ہے بارش میں، کسی سال 2 انچ بارش ہو، کبھی 2.25 ہو، کبھی کم کبھی زیادہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موسم جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ زمینوں میں کام شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے سبق لینے والا بنا دے، اور ہم اس طریقے سے آندھی ہو کے طوفان ہم اپنے کاموں پہ چلتے ہی جائیں، بالکل نہ رکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تمہیں نکالنا ہے۔ آپ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آگے دیکھ لیں، نکالے جانے پہ قبروں میں جہاں جو ہے ہمیں یاد ہے۔ میں جی تو حیرت ہوئی سن کے، کسی نے خبر دی غلط تھی یا صحیح تھی، کہ یہاں جو قبرستان ملتا ہے، قبر ملتی ہے، وہ 40 سال کے لیے ملتی ہے، اس کے بعد اگر کرایہ نہیں دیتے تو وہ آپ کی قبروں کو کھاڑ کے دوسری کر دیتے ہیں اس کی جگہ۔ یعنی آپ سوچئے، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کس کی ہڈیاں کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ہی قبر سے اٹھے گا۔ ہے انتظام اللہ کا اچھا کہ نہیں؟ کیسا سیٹ سسٹم ہے، ایک طریقے پہ چلتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے ویسٹرن لوگ ہیں، انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے، وہ کامیاب ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ ننگی ٹانگے رکھتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں اس لیے کامیاب ہیں؟ نہیں، مومن کافر کا فرق صرف آخرت میں ہے۔ دنیا میں نہ تو اسلام کو کچھ نہ کرنے پہ مل جائے گا، اور کافر کو سب کچھ کر کے کچھ نہ ملے، یہ دنیا میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ العادل بھی ہے، وہ منصف بھی ہے۔ دنیا میں جو کرے گا اس کو ملے گا، جیسا کرے گا ویسا ملے گا۔ ہاں پھر آخرت میں ایمان اور کفر کی بنیاد پہ فیصلے ہو جائیں گے۔